بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما إمام زماننا أجل الله في فرجه. أما بعد، فقد قال الله في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ماه مبارک رمضان، اور وہ مہینہ جس کو دعا کا مہینہ قرار دیا گیا، وہ مہینہ جس کو قربت خدا کا بہترین ذریعہ قرار دیا گیا، اور قربت خدا کے لیے دعا بہترین وسیلہ ہے. دعا کا اگر بہترین فائدہ تلاش کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ انسان دعا کے ذریعے اپنے آپ کو محتاج تصور کرتا ہے، اور جس سے دعا مانگ رہا ہے اس کو قادر سمجھتے ہوئے اس کے سامنے دست نیاز بلند کرتا ہے. دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن یہ فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے کہ انسان اپنے قادر مطلق کے ساتھ اپنی بے نیازی کا اظہار کرتا ہے. جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ انسان سراپا نیاز ہے، اور یہ مہینہ اس کے نیاز اور اس کی احتیاج اور اس کی ضرورتوں کا احساس اس کو دلا رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو، تم کچھ بھی نہیں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ خدا کی ذات ہے. تم سراپا نیاز ہو، تم سراپا فقر ہو، تم سراپا ضرورت ہو، تمہاری ایک ایک ضرورت خدا پوری کرتا ہے. وہ واحد وہ ذات ہے جو کہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، اور تم سراپا فقیر ہو، اس کے سامنے دست نیاز بلند کرو اور اس ذریعے سے اس سے متصل ہو جاؤ، اس سے متصل ہو جاؤ. یہ مہینہ جو کہ دعا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہر روز ایک خاص دعا رکھی گئی ہے، اور ان دعاؤں میں اتنا کچھ ہے کہ اگر صرف ان دعاؤں کی تھوڑی سی تفصیل اور تفسیر بیان کر دی جائے تو ہم بہت سارے معارف حاصل کر سکتے ہیں. پہلے دن کی دعا میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہم اجعل صیامی صیام الصائمین وقیامی قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نعمۃ الغافلین وہب لی جرمی یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین. اے خدا، اس مہینے مجھے صائمین کے روزوں میں سے روزے عطا کر، اور قائمین کے قیام میں سے قیام دے دے، اور مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دے، اور میرے جرم کو بخش دے اے عالمین کے معبود، اور مجھ سے صرف نظر فرما اے مجرمین سے صرف نظر کرنے والے. اس دعا میں چار چیزیں مانگی گئی ہیں، چار چیزوں کو اپنے خدا سے طلب کیا گیا ہے. پہلی، صائمین کا روزہ، یعنی حقیقی روزہ اپنے خدا سے مانگا گیا ہے. دوسری چیز، قائمین کا قیام، یعنی حقیقی قیام کی دعا کی گئی ہے. تیسری چیز، خواب غفلت سے بیداری، اور چوتھی، گناہوں کی بخشش. صیام صائمین، کیا साइमीन के सयाम, साइमीन के रोज़े के अलावा भी कोई रोज़ा है? इस दुआ से हमें मालूम होता है कि हर रोज़ा रखने वाला साइम नहीं है, हर भूखा और प्यासा रहने वाला रोज़ेदार नहीं है। कुछ लोग आदतन रोज़ा रखते हैं, जैसे आदतन नमाज पढ़ते हैं। एक वाकया जो कि तारीख़ इस्लाम में बहुत मशहूर है और बारहा बयान होता है कि एक औरत रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर होती है, आप उसके सामने खजूर रखते हैं, कहती है मैं रोज़े से हूँ। आप फरमाते हैं कि तुम रोज़े से नहीं हो। कहती है नहीं, मैंने रोज़ा रखा है। आप कैसे कहते हैं कि मैं रोज़े से नहीं हूँ? आप उससे कहते हैं कि जाओ जाकर क़य करो। जब वो जाती है क़य करती है तो उसके शिकम से गोश्त के लोथड़े निकलते हैं। वापस आती है, कहती है मैंने तो कुछ नहीं खाया। फरमाते हैं कि तुमने किसी मोमिन की गीबत की है और ये गोश्त के लोथड़े अपने भाई का खून खाने के मुतरादिफ़ हैं। तुमने गीबत की और गीबत अपने भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ़ है। यानी बहुत सारे लोग भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, मुफ्तरात से अपने आप को बचाते हैं, लेकिन वो साथ साथ गुनाहों को भी अंजाम देते हैं, साथ साथ मासियतें भी करते हैं, जिसकी वजह से वो भूखे और प्यासे तो हैं लेकिन रोज़ेदार नहीं हैं। इसीलिए रिवायात में रोज़ेदारों की तीन अकसाम बयान हुई हैं। एक रोज़ा रोज़े अवाम है, आमतुनास रोज़ा रखते हैं, तर्क मुफ्तरात खाना पीना और दीगर मुहर्रमात रोज़ा से परहेज़ करते हैं। इसका भी एक अजर है, रिवायत में है कि अजाब से रिहाई, अगर ये काम किया जाएगा तो इसमें सिर्फ अजाब खुदा से रिहाई मिलती है। दूसरा रोज़ा रोज़े खवास है, जहाँ तर्क मुफ्तरात भी है लेकिन गुनाहों से परहेज़ भी है। आँख कान जबान हाथ और पैर मासियत से बचाता है, यहाँ अजाब से निजात भी है और इसके अलावा सवाब भी है। लेकिन रोज़े की एक और किस्म बयान हुई है, वो रोज़ा जो खवासुल खास का रोज़ा है। यहाँ पर सिर्फ मुफ्तरात से बचाना नहीं है, मुफ्तरात से भी अपने आप को बचाता है, गुनाह भी नहीं करता, लेकिन एक और खसूसियत है, वो ये कि न सिर्फ ये कि गुनाह नहीं करता बल्कि तसव्वुर गुनाह से भी दूर रहता है। न सिर्फ ये कि तसव्वुर गुनाह से दूर रहता है बल्कि अपने दिल को हर उस चीज़ से खाली रखता है जो याद खुदा के अलावा हो, जो खुदा के अलावा है उसको अपने दिल में जगह नहीं देता। ऐसे रोज़े को खवास का रोज़ा करार दिया गया। ये दर्जा मखसूस है अंबिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ और मुकर्रबीन खुदा के साथ। और इसका समारा यह है कि इंसान अपने मकसूद तक पहुंचता है, क़ुर्ब परवरदिगार को हासिल करता है और यहाँ तक होता है कि वो दीदार इलाही तक पहुंचता है, अपने महबूब का दीदार करता है। अमीर मोमिनीन की एक हदीस है कि दिल को गुनाहों के तसव्वुर से दूर रखना शिकम को ग़िज़ा से दूर रखने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। इंसान गुनाह का तसव्वुर भी ना करे, उसके दिलो दिमाग में गुनाह का तसव्वुर भी ना आए, ये वो काम है जिसको मौला ने कहा कि कहीं ज़्यादा बेहतर है कि इंसान अपने शिकम को ग़िज़ा से दूर रखे। दूसरी चीज़ जो कि इस दुआ में मांगी गई है वो क़याम क़ायमीन है, यानी ऐसी नमाज जो क़ायमीन की नमाज हो, जो नमाज को क़ायम करने वाले हैं। नमाज पढ़ना और नमाज को क़ायम करना, ये दोनों बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हम अपने अम्मा के बारे में गवाही देते हैं कि हम گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے زکوٰۃ دی اور نماز کو قائم کیا، نماز پڑھی نہیں بلکہ نماز کے قیام میں آپ نے بھرپور کردار ادا کیا. نماز اس کے بارے میں کہا گیا کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. اذا قبلت قبل ما سواها واذا ردت رد ما سواها، نماز ستون دین ہے، اگر نماز قبول ہوئی تو سب قبول ہوا اور اگر نماز رد ہوئی تو سب رد ہوا. جس طرح روزہ رکھنے والوں کی اقسام ہیں، اس طرح سے نماز پڑھنے والوں کی بھی اقسام ہیں. لوگ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں لیکن ہر آدمی قیام کرتا ہے؟ نہیں، ہر آدمی اسی طرح سے جس طرح سے ایک قائم اپنے قیام کے ذریعے سے اپنے پروردگار کی یاد کو اپنے دل میں بٹھا کر قیام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اسی طرح سے ہر انسان نہیں، اٹھک بیٹھک کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں لیکن قیام کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. وہ لوگ جو نتیجہ حاصل کریں اس قیام کا وہ بہت کم لوگ ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ ہماری نماز قائمین کی نماز ہے، ہماری نماز قبول ہو رہی ہے، تو ہمیں اس آیت کی طرف توجہ کرنی ہوگی جس میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء اور منکرات سے بچاتی ہے. اگر نماز پڑھنے کے بعد ہم گناہوں سے بچتے ہیں فبہا، بہت اچھی بات ہے، یہ قائمین کا قیام ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ صرف اٹھک اور بیٹھک ہے، قائمین کا قیام نہیں ہے. اس دعا میں دوسری چیز جو مانگی گئی ہے وہ قیام قائمین ہے. اے خدا، ہمیں اس مہینے میں قیام، ایسا قیام جو کہ قائمین کا قیام ہے، وہ نصیب فرما. تیسری اور اہم ترین چیز جو کہ خواب غفلت سے بیداری ہے، وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَن نُعْمَةِ الْغَافِلِينَ. اے خدا، غافلین کی نیند سے مجھے اس مہینے میں بیدار کر دے. جب میری توجہ تیری طرف ہوئی ہے، جب میں صبح سے شام تیری یاد میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اپنا مصروف ترین وقت تیرے حکم کے مطابق، وہ چیزیں جو کہ حلال ہیں، پانی، کھانا، سب کچھ میں نے تیری خاطر ترک کر دیا ہے، بس جب میں تیری طرف متوجہ ہوا ہوں تو مجھے غفلت سے نجات دے دے. آیا میں غافل ہوں؟ ہر انسان اگر یہ سمجھ جائے کہ وہ غافل ہے تو یہ غفلت سے نجات کا پہلا قدم ہے، لیکن اگر یہ سمجھ میں ہی نہ آئے کہ وہ غافل ہے تو پھر وہ غفلت سے کیسے نجات حاصل کرے؟ بس ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آثار غفلت کیا ہیں. پہلا اثر غفلت معیشت کی تنگی ہے. آج ہمارے ہاں مسائل و مشکلات ہیں، لوگ معاشی لحاظ سے سخت پریشان ہیں، روز بروز مشکل سے مشکل حالات ہوتے جا رہے ہیں. خدا سے غفلت، معیشت کی تنگی. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو بھی میری یاد سے غافل ہوا اس کی زندگی، اس کی معیشت میں تنگی ہوگی. خدا نے فرمایا کہ اگر میری یاد سے غافل ہوئے تو معاش بھی کم ہوگی، معیشت بھی تنگ ہوگی. یہ ایک اثر ہے غفلت کا. کیا واقعاً ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ مسائل و مشکلات، یہ اقتصادی مشکلات، یہ معاشی مشکلات کہیں اس لیے تو نہیں کہ ہم اپنے پروردگار، اپنے خدا سے غافل ہو رہے ہیں؟ یہ اثر غفلت ہے اور ہمیں اپنے معاشرے میں یہ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. دوسرا اثر خود فراموشی ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے سورہ حشر آیت نمبر 19، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اے لوگوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بلا دیا، بس خدا نے بھی ان کو خود فراموشی میں مبتلا کر دیا. انہوں نے خدا کو بلایا اور انہوں نے اور خدا نے ان کو ان کے نفوس کو فراموش کرنے میں مبتلا کر دیا. یہ دوسری علامت ہے غفلت کی. آج ہم دیکھیں کہ انسان اپنے آپ سے غافل ہے. وہ جس کو سب سے زیادہ چاہتا ہے، وہ جس سے سب سے زیادہ نزدیک ہے، اسی کو فراموش کر دیا. آج کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کے حال کیا ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہیں. اس چیز کو دیکھ کر کہتے ہیں اپنے ظاہری وجود کو، ہمارے جسم میں کوئی بیماری نہ ہو، ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، ہم کہتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہیں. لیکن اگر ہماری روح مریض ہو، کتنی ہی بیماریاں اسے لاحق ہوں، ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو فراموش کر دیا ہے، اپنی حقیقت کو بلا بیٹھے ہیں. نہیں جانتے کہ ہم کتنے مریض ہیں، نہیں جانتے کون کون سی خطرناک بیماریاں ہماری روح کو لاحق ہیں، اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھے ہیں. غفلت کا دوسرا اثر خود فراموشی. غفلت کا تیسرا اثر شیطان کی ہم نشینی، گناہوں میں مبتلا ہو جانا. سورہ زخرف آیت نمبر 36، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَنًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو بھی رحمان کے ذکر سے روگردانی کرے، شیطان کو اس کے سراغ میں بھیج دیتے ہیں، بس وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے. آج گناہوں میں مبتلا ہیں، معصیت کا شکار ہیں، اس لیے کہ شیطان ہمارا ہم نشین ہے. غفلت کا تیسرا اثر یہ ہے کہ شیطان کی ہم نشینی ملتی ہے، اور شیطان انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے. غفلت کے کچھ عوامل ہیں. انسان کیوں غفلت کا شکار ہوتا ہے؟ کون سی چیزیں ہیں جو اسے غفلت میں مبتلا کرتی ہیں؟ پہلی چیز جو انسان کو غفلت کا شکار کرتی ہے وہ اموال اور اولاد. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان لانے والوں، عجیب بات ہے کہ کفار سے، منافقین سے ارشاد نہیں ہو رہا، ایمان والوں سے ارشاد ہو رہا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اموال اور اپنی اولاد کے ذریعے سے ہلاکت میں نہ ڈالو. ہلاکت میں کس طرح ڈالو گے؟ جب خدا کے ذکر سے غافل ہو جاؤ گے. یہ اولاد اور یہ اموال تمہیں خدا کے ذکر سے غافل کر دیں گی تو تم ہلاکت کے منہ میں چلے جاؤ گے. پہلی چیز، پہلا عامل جو کہ انسان کو غفلت کا شکار کرتا ہے، وہ اس کا مال اور اس کی اولاد ہیں. دوسری چیز دنیا. ارشاد ہوتا ہے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. کنارہ کش ہو جاؤ اس سے جو ہم سے غافل ہو جائے. خدا حکم دے رہا ہے کہ دیکھو، ان لوگوں کے ساتھ نہ رہنا جو ہم سے غافل ہو جائیں، جو ہم سے دور ہو جائیں، ان لوگوں سے دور ہو جانا. اور دنیاوی زندگی کے سوا کچھ نہ چاہے. دیکھو، اس سے غافل ہو جاؤ جو ہم سے غافل ہو جائے، اور جس کا ہم و غم صرف دنیا ہو اور اس کے علاوہ کچھ نہ چاہے، اس کے نزدیک نہ جاؤ اور اس کے دوست نہ بنو. بس دوسرا عامل دنیا گرائی ہے، دنیا میں کھو جانا ہے، دنیا کی محبت ہے. یہ دو چیزیں جو انسان کو غفلت کا شکار کرتی ہیں. تیسری چیز اقتصادی اور معاشی مشغولیت ہے، رجالم. قرآن کچھ مردوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. کچھ مرد ایسے ہیں جن کو نہ تجارت نے نہ لین دین نے یاد خدا سے غافل کیا. یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، لیکن ذکر خدا سے غافل نہیں ہوتے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تجارت کی وجہ سے اور لین دین کی وجہ سے خدا کے ذکر سے اور خدا کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں. بس یہاں ہم نے چار عوامل غفلت بیان کیے، ایک اولاد اور مال، دو دنیا گرائی اور تیسری چیز اقتصادی مشغولیت. تین چیزیں ہم نے غفلت کے عوامل میں سے بیان کی. بس یہاں پر تیسری چیز جو مانگی گئی ہے اس مبارک مہینے میں خدا سے کہ خدا ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر دے. ہم پورے سال غافل رہے ہیں, پورے سال تجھ سے دور رہے ہیں, لیکن اس مہینے تو نے ہمیں مہمان بنایا ہے, تو نے ہمیں اپنے دسترخوان پر بٹھایا ہے, اور وہ دسترخوان ایسا ہے کہ جس پر سب کچھ موجود ہے جو میری ضرورت ہے. بس میری اہم ترین ضرورت غفلت سے بیداری ہے. اے خدا مجھے اپنے ذکر اور اپنی یاد سے معمور کر دے اور غفلت سے بیدار کر دے. چوتھی چیز جو کہ اس دعا میں مانگی گئی ہے, وَحَبْ لِي جُرْمِي يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ وَعْفُ عَنِّي يَا عَافِيًا عَنِ الْمُجْرِمِينَ. اے عالمین کے رب, میرے جرم کو بخش دے. میں نے بڑے گناہ کیے ہیں, میں نے بڑی معصیتیں کی ہیں. یہ مہینہ جس میں تو میزبان ہے, میں تیرا مہمان ہوں, میں مہمان بن کر تجھ سے دعا کر رہا ہوں. پہلے دن جو چیز تجھ سے مانگ رہا ہوں میرے گناہوں کی بخشش ہے. اس مہینے کو تو نے شہر المغفرہ قرار دیا ہے, مغفرت کا مہینہ قرار دیا ہے. میں تجھ سے مغفرت مانگ رہا ہوں, اپنے جرم اور اپنے خطا سے چشم پوشی مانگ رہا ہوں. میں تیرے سامنے دست دراز کر رہا ہوں اور تجھ سے, جو کہ مجرمین کی خطاؤں سے صرف نظر کرنے والا ہے, صرف نظر کی درخواست کر رہا ہوں. یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے. رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رمضان کی آمد نزدیک ہے, ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں, پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں کہتے ہیں آمین, دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں کہتے ہیں آمین, چوتھی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں کہتے ہیں آمین. اصحاب سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ فرماتے ہیں ہاں, جبرائیل آئے تھے, جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ بدبخت ہے وہ انسان جو اپنے والدین کو اپنی زندگی میں در کرے اور ان کی خدمت نہ کر سکے. میں نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ بدبخت ہے وہ انسان جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے. میں نے کہا آمین. جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا, کہا کہ بدبخت ہے وہ انسان, بدقسمت ہے وہ انسان جو ماہ مبارک رمضان کو درک کرے, اس مہینے کو اپنی زندگی میں گزارے اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکے. میں نے کہا آمین. بس یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے, خاص طور پر پہلا عشرہ جس کو مغفرت کا اور استغفار کا عشرہ قرار دیا گیا, وہ مغفرت کا عشرہ ہے. یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے. ہم پورے سال نہ معلوم کیا کیا گناہ, کیا کیا معصیتیں اپنے خدا کی انجام دیتے رہے ہیں. اس مہینے میں ایک ایک معصیت اور ایک ایک گناہ کی مغفرت کروا سکتے ہیں. حدیث ہے کہ اگر کسی انسان کے ستاروں کے برابر گناہ ہوں, سمندر کے قطرات کے برابر گناہ ہوں, تو بھی اس مہینے کی رحمت اتنی زیادہ ہے, مغفرت اس مہینے میں اتنی زیادہ ہے کہ خدا اس کے تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے, بشرطیے کہ وہ اپنے گناہوں کی مغفرت کا سامان اس مہینے کر سکے. خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں اپنی مغفرت, ایک ایک گناہ کی, ایک ایک معصیت کی مغفرت کا سامان کر سکیں, اپنے گناہوں کو یاد کریں, اور ایک ایک گناہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے رحیم و کریم خدا یہ واسطہ دیتے ہوئے کہ اے خدا میں تیرا مہمان ہوں، تو میرا میزبان ہے، تو نے مجھے بلایا ہے، تو نے اپنا دسترخوان میرے سامنے بچھایا ہے، تو نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت مانگوں، اپنے لیے دعا کروں۔ میری سب سے بڑی دعا اس مہینے میں یہ ہے کہ میں اپنے قلب کو، اپنے دل کو صاف کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسا ظرف کہ جس میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، کوئی معصیت نہ ہو۔ میں اپنے دل کو پاک صاف کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اس مہینے میرا دل پاک صاف ہو جائے، پھر میں اس دل میں وہ چیزیں ڈالنا چاہتا ہوں جن کے ذریعے سے ہمیشہ ہمیشہ تیری یاد میں اپنی زندگی گزاروں۔ خدا سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس مہینے اپنی مغفرت، اپنے گناہوں کی مغفرت، اپنی وہ معصیتیں جو کہ ہم نے دانستہ یا نادانستہ انجام دی ہیں، ان کے استغفار کا سامان کر سکیں، جہاں اپنے گناہوں کی وہاں اپنے مرحومین اور اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے ساتھ رہنے والوں کی مغفرت کی بھی دعا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔